رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينات وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تغرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں. اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. میرا اجر کسی اور نے نہیں اس ذات نے اپنے ذمہ لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو. وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو. انہوں نے کہا کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے ہو اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے. ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جھپٹے میں لے لیا. ہود نے کہا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو میں اس سے بری ہوں. اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میں نے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رکھا ہے. جو میرا ہی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اسے قبضے میں نہ ہو یعنی پیشانی. یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے. پھر بھی اگر تم وہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے. اور آخر کار جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود کو, جو لوگ ان کے ساتھ تھے ایمان لائے, جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا دیا اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی. یہ تھے عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر ایسے شخص کے حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا. اللہ بچائے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی. یاد رکھو قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا. یاد رکھو بربادی عاد ہی کی ہوئی جو ہود کی قوم تھی. یہ ترجمہ ہے اس رکوع کا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ ہود میں مختلف پیغمبروں کے واقعات ذکر فرمائے ہیں اور اس سے ہمیں بڑا اہم سبق دیا ہے. قوم عاد اور ہود علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. جیسے نوح علیہ السلام قوم ایک بڑی اہم قوم تھی, قوم عاد بھی دنیا کی بڑی طاقتور قوم تھی. اور جب وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے, اسلام کو قبول کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ پر, ہود علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے اور اس کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اور انہوں نے آ کر کے بڑے ہی پیارے اور نرم انداز سے ان کو سمجھایا اور ان سے فرمایا کہ تم نے جو کفر و شرک کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں بنا رکھی ہیں یہ بے بنیاد ہیں, ان کے پیچھے نہ چلو. اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور میں تم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے. اور یہ کہ میں تم کو جو دعوت دے رہا ہوں, میں اپنی اس دعوت کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا. میری اجرت اور میرا اجر اور میرا ثواب وہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. میں تم سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہوں, بس انتہائی اخلاص سے تم کو توحید کی دعوت دیتا ہوں. لہذا دیکھو, اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ ہوگے اور اپنے اس کفر و شرک سے توبہ نہیں کرو گے تو تم قحط میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور یہ قحط اسی صورت میں دور ہوگا کہ تم توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو, مجھ پر ایمان لو. اگر تم توبہ کر لو گے, استغفار کرو گے, معافی مانگو گے, بت پرستی سے باز آ جاؤ گے تو تمہارا قحط دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار بارشیں برسا دیں گے جس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی, خوب پیداوار ہوگی، خوب غلہ پیدا ہوگا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، فقر و فاقہ دور ہو جائے گا. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بڑے گناہوں سے بھی اور دیگر گناہوں سے بھی دنیا کے اندر بھی وبال آتا ہے اور آدمی کبھی کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے فقر و فاقے کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے، تنگ دستی کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے. اور آج کل فقر و تنگ دستی کی ایک صورت مہنگائی بھی ہے، مہنگائی بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر خریدنے کی قوت نہ رہے گی، اور جب قوت نہ رہے گی تو ان کو اپنی ضروریات حاصل کرنے میں تکلیف ہوگی. یہ بھی گناہوں کی ایک وبال کی ایک صورت ہے. اور ویسے بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں مجموعی طور پر بالخصوص سندھ میں اور بالخصوص کراچی میں بارشیں بند ہیں اور عرصے سے بند ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے شہر کی آب و ہوا بھی بہت ہی آلودہ، خشک اور تکلیف دہ ہے. اس میں ہمارے گناہوں کا بھی دخل ہے. اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع ہو کر اپنی اور دیگر سب مسلمانوں کے گناہوں کی بھی معافی مانگنی چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے اور اقرار اور اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ ہم بارشوں سے اس لیے محروم ہیں کہ ہم خطا کار ہیں اور سیاہ کار ہیں، گنہ گار ہیں. ہم آپ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کو لے کر رجوع ہوتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور اپنی رحمت سے عافیتوں اور رحمت والی بارشیں عطا فرما دیں. تو استغفار سے بارشیں ہوتی ہیں، نافرمانی سے بارشیں بند ہوتی ہیں. پچھلی قوموں کے اندر بھی یہ ہوتا رہا ہے، حضور کی امت میں بھی ہوتا رہا ہے. ایک تو یہ سبق ہمیں لے لینا چاہیے، اور اسی طرح ہماری جو دوسری پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان میں بھی ہمارے گناہوں کا دخل ہوتا ہے. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں یعنی خشکی میں اور سمندر میں جہاں کہیں بھی کوئی تباہی آتی ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. جب یہ بات ہے تو بس پھر ہمیں اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنے کو خطا کار اور سیاہ کار سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے رہنا چاہیے. نیک کاموں کی توفیق بھی ان کی عطا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کریں اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی پوری کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی مصیبتوں پریشانیوں کا ایک سبب اپنے گناہوں کو سمجھتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں. اس آیت اس رکوع میں ایک جگہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل تو لے کر آئے نہیں ہیں کہ جس کو ہم دیکھ کر کے ہم اپنے پرانے موقف سے ہٹ جائیں، اور آپ جو نیا موقف پیش کر رہے ہو توحید والا اسے اختیار کر لیں. روشن دلیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ہم آپ سے فرمائش کرتے ہیں اس طرح کا معجزہ دکھاؤ. فرمائشی معجزے وہ طلب کرتے تھے حضرت ہود علیہ السلام سے، ورنہ حضرت ہود علیہ السلام نے تو تمام عقلی اور نقلی دلائل اور معجزات ان کے سامنے پیش کیے تھے، جن سے واضح طور پر ثابت ہوتا تھا کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق و مالک ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور ہم سب اسی کے بندے ہیں اور اسی کے بنائے ہوئے ہیں. ایک ماننے والے کے لیے, سنجیدہ انسان کے لیے تو وہ دلائل ہی بہت کافی شافی تھے. لیکن وہی جو میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میں نہ مانوں والی بات جو ہے کہ ماننا تو ہے نہیں. اب ایسی ایسی فرمائشیں کرو کہ جنہیں یہ کر نہ سکیں اور اس طریقے سے ہم اپنے موقف سے ہٹ نہ سکیں. تو ظاہر ہے کہ کسی کی فرمائش پر تو کوئی چیز دکھائی نہیں جا سکتی, اس لیے کہ جو معجزات ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالی ظاہر فرماتے ہیں. وہ ہر وقت ہر دم ان کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں. جب اور جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں. اب اگر خلاف عادت کوئی بات کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں, اور خلاف عادت کوئی بات کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں. جیسے معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا, کرامت کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, ان پر تو ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود. جو اس ولی کے ولی ہونے کی نشانی ہوتی ہے ایسے معجزہ جو اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے دکھلاتے ہیں وہ اس نبی کے نبی برحق ہونے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے. تو جب انہوں نے اپنی فرمائشیں فرمائشی معجزے انہوں نے طلب کیے اور حضور علیہ السلام نے وہ پیش نہیں کی, انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو کوئی واضح اور روشن دلیل پیش ہی نہیں کی, جب پیش نہیں کی تو ہم بھی نہیں مانتے, ہم جیسے کہہ رہے ہیں ویسا معجزہ دکھاؤ پھر ہم مانیں گے. تو یہ فرمائش معجزہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ تو ان کے تابع نہیں ہے کہ جیسے یہ کہیں ویسے کر کے دکھاتے چلے جائیں. دکھا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہیں, لیکن ان کی حکمت اور مصلحت جب اور جس طرح جیسی ہوتی ہے ویسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ایک انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر تم کو جھپٹ لیا ہے اور اپنے جھپٹے میں لے لیا ہے, یعنی ہمارے کسی خدا نے تم سے ناراض ہو کر تم پر کوئی آسیب مسلط کر دیا ہے, اس لیے تم ایسی نئی نئی باتیں کرتے ہو اور تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو, حالانکہ اللہ کے پیغمبر تو اتنی سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں, اتنی عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں, اتنے ہوش و حواس کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بھی نہیں کر سکتے اتنی باتیں تو, لیکن وہ بھی ماننا نہیں ہے نا, تو ماننا تو ہے نہیں, لہذا یہ الٹی سیدھی باتیں کر کے کسی طریقے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اس کے بعد حضور اس میں اس رکوع میں اللہ پاک نے فرمایا یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ایک سیدھا راستہ مقرر کر دیا ہے, اب اس پر چلنے ہی سے خدا ملے گا, اس سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہو تو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ سیدھا ہے ہی نہیں. جو سیدھا راستہ ہے اس پہ تم چل نہیں رہے, جب نہیں چلو گے تو خدا تک پہنچ نہیں سکتے, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ جو سیدھا راستہ مقرر کیا وہ وہی ہے جو ان کے پیغمبروں کے ذریعے انہوں نے پہنچایا ہے, کہ انہوں نے آ کر کے کہا کہ بھائی ان بتوں سے تو تم توبہ کرو, شرک سے باز آ جاؤ, توحید خالص اختیار کرو, اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو, مجھے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر تسلیم کرو اور جو پیغام میں ان کی طرف سے لے کے آیا ہوں اس کے اوپر عمل کرو. یہ ہے صراط مستقیم. اور اللہ انہوں نے جب اللہ پاک نے چاہا ان کی صداقت کے لیے معجزے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر ظاہر کر دیے. وہ بھی اسی لیے تھے کہ بھائی ان کے بارے میں سولانے اطمینان رکھو کہ یہ بالکل سچے اور برحق ہیں اور سیدھی راہ پر ہیں. اس کے بعد آخر میں ہے ولما جا امرنا ندینا ہدم الدینہ امن ماحو برحمت منا و ندینا من عذاب غلیظ. اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی. اس آیت میں حکم سے مراد عذاب ہے کہ جب اللہ پاک نے جو عذاب قوم ہود پر قوم عاد پر بھیجا جس کی تفصیل پیچھے سورہ آراف میں گزر چکی ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کرنے کے لیے بہت تیز آندھی کا طوفان بھیجا اور یہ لوگ قد و قامت کے اعتبار سے بھی بڑے لمبے تڑنگے تھے, بڑے بڑے ان کے قد تھے, موٹے موٹے ان کے جسم تھے, بڑی طاقتور اور غیر معمولی قوت کے لوگ تھے یہ. لیکن ان کی ساری طاقت, ساری قوت, ساری توانائی اس عذاب کے آگے مٹی ہو گئی. بس وہ آگ, وہ طوفان اتنا زبردست تھا کہ اس نے ان کو پٹک کے رکھ دیا اور پھر ان کے علاقے میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی پڑی. وہ جو اکڑتے تھے اور دندناتے پھرتے تھے اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارے برابر کون, ہم سے زیادہ طاقتور کون, اس لیے غرور میں آ کر کے وہ اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے تھے, اللہ کے نبی کی باتوں کو بھی ٹھکرا دیتے تھے. سب باتیں دھری کی دھری رہ گئیں اور سب عکارت گئیں, نہ ان کی طاقت کام آئی, نہ ان کی قوت کام آئی, نہ ان کے محلات کام آئے. بہرحال اس تیز طوفان کے نتیجے میں ساری قوم ہلاک ہو کر کے رہ گئی. بس وہی لوگ بچے جو ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, ان کو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے اس عذاب سے محفوظ رکھا. اس میں بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دیکھو جب سے دنیا چلی ہے اس وقت سے اب تک دنیا میں ہزاروں قومیں آئیں اور اپنے اپنے زمانے میں بڑی ان کی شان تھی, بڑے ان کے بڑی بڑی باتیں تھیں, بڑی اپنی ان کی طاقتیں تھیں, سب کچھ تھا. لیکن جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو نہیں مانا اور ایمان نہیں لائے, آخر کار ہلاک ہی ہوئے, کوئی بھی ہلاکت سے نہیں بچا. کفر پر رہتے ہوئے کوئی بھی باقی نہیں بچا, نہ ان کے محل باقی رہے, نہ ان کی چیزیں باقی رہیں, نہ ان کے مکان باقی رہے, نہ ان کے باغات باقی رہے, نہ ان کی طاقت باقی رہی, نہ ان کی جان باقی رہی, سب کچھ ختم ہو گئی. لیکن انہی میں سے جو لوگ اپنے پیغمبر پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے کفر سے توبہ کی, شرک سے اپنے آپ کو بچایا, تو پھر ان پر اللہ کا فضل ہوا اور وہی آخر کار دنیا کے اندر اس عذاب سے بچے جو ان کی قوم پر آیا تھا, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. یہ قرآن شریف نے اور اللہ پاک نے ہر قوم کا واقعہ ذکر کر کے اس سبق کو دہرایا ہے اور اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے. لہذا ہم بس یہ سبق پلے باندھ ہی لیں اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور پھر زندگی بھر اس کے مطابق چلنے کا تہیہ کر لیں, پھر وہ دنیا ہو یا آخرت, نجات کا راستہ ایک ہی ہے, صراط مستقیم ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ, اللہ کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور جو کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اس کو پلے باندھو اور اس پر تا زندگی عمل کرنے کا تہیہ کر لو. اور اس کا طریقہ یہ ہے جو قرآن شریف ہی نے بیان کیا ہے اور ایک جگہ نہیں متعدد جگہ بیان فرمایا کہ بھئی ان کے ساتھ رہو, ان کی صحبت میں رہو, ان کے ساتھ اور ان کی صحبت میں رہو. ایمان لانے کے بعد بس ان کی خدمت میں رہو, ان کی صحبت میں رہو تو بس تم سیدھے راستے پہ رہو گے. ان سے ہٹ جاؤ گے تو پھر تم بھٹک سکتے ہو اور بھیگ سکتے ہو, شیطان تم کو بہکا سکتا ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں اس کی مثال آتی ہے کہ دیکھو جو بکریاں ریوڑ میں جڑی رہتی ہیں اور چروائے کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, بھیڑیا ان کو نہیں اٹھاتا. ہمیشہ بھیڑیا اس بکری کو اٹھاتا ہے اور پکڑتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھو کہ بکریاں جب چروا لے کر چلتا ہے تو کبھی ادھر سے لکڑی مارتا ہے, کبھی ادھر سے لکڑی مارتا ہے, کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے, تاکہ بکریاں ایک ساتھ چلتی رہیں, آرام سے اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی. کبھی کبھار اس میں سے کوئی ایک بکری نکل کے بھاگ جاتی ہے, وہ اس کے پیچھے ہی بھاگتا ہے, اس کو بھی بھگا کر کے ریوڑ میں لانے کی کوشش کرتا ہے, جو آ جاتی ہے تو سیدھی گھر سے پہنچ جاتی ہے, اور کہیں بھاگ جاتی ہے تو بس پھر وہ یا تو بھیڑیا کھا لیتا ہے یا پھر کہیں گم ہو جاتی ہے. تو جیسے بکریوں کا ریوڑ کے ساتھ جو لگا رہتا ہے وہ ہی باڑے میں جا کر پہنچتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے. ایسے ہی کیا کہتے ہیں, جماعت حق کے ساتھ جو جڑا رہے گا اور اہل حق سے وابستہ رہے گا اور ان کے نقشے قدم پر چلتا رہے گا تو پھر شیطان جو بھیڑیا ہے اس کے بہکانے سے اور اس کے بھٹکانے سے محفوظ رہے گا. ورنہ جو اہل حق سے ہٹ کر کے اپنے طور پر چلنے کی کوشش کرے گا تو ایسے جیسے ریوڑ سے ہٹ کر دوڑنے والی اور بھاگنے والی بکری کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے ہلاک ہو جائے گی, گم ہو جائے گی تو ہلاک, بھیڑیے نے پکڑ لی تو ہلاک. ایسے شیطان ہمارا بھیڑیا ہے اور یہ انسانوں کا بھیڑیا ہے کہ جو انسانوں کو بہکاتا ہے, بھٹکاتا ہے اور اس کو دین سے دور کرتا ہے. بھائی واضح سی بات ہے, دیکھو جتنی قوموں کا ذکر آ رہا ہے سب میں دیکھو کہ جو اس قوم کے پیغمبر کے ساتھ رہے وہ تو نجات پا گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے وہ سارے کے سارے طوفان نوح سے محفوظ ہو گئے. ایسے واقعے میں کہ قوم عاد میں سے جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے وہ اس ہولناک عذاب سے محفوظ رہے اور جو ان کے ساتھ نہ رہے یعنی ان پر ایمان نہیں لائے وہ ہلاک ہو گئے. تو ایک تو یہ بات طے ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور صراط مستقیم پہ چلنا ہے, اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا. اور دوسرے یہ کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل حق کے ساتھ جڑے رہو, جتنا کوئی ہمت کے ساتھ اور صدق و اخلاص کے ساتھ جڑا رہے گا اتنا ہی وہ دین پہ زیادہ عمل پیرا ہوگا. جس کا تعلق کمزور ہوگا اور سچی طلب سے خالی ہوگا تو ساتھ رہنے کے باوجود بھی دین پر پوری طرح نہیں آ سکے گا. کیونکہ صراط مستقیم پہ چلنا تو ضروری ہے, اب اس چلنے کے لیے کسی کی ہمراہی چاہیے, لیکن چلنا ہر حال میں ضروری ہے. نہیں چلے گا تو پھر کیسے منزل پہ پہنچے گا؟ کوئی دوسرا تو گود میں اٹھا کے لے کے جائے گا نہیں. آپ چلنا تو پڑے گا, لیکن چلنے چلنے میں فرق ہے. ایک ہے اکیلا چلنا, ایک ہے جو راستہ جاننے والے ہیں ان کے ساتھ چلنا. بس چلو اور جاننے والوں کے ساتھ چلو تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے. یہ ہے راستہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سبق لینے کی توفیق عطا فرما. ایک شعر ہے کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد المبارك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. يا الله يا الله اپنے کلام پاک کے انوار و برکات سے مالا مال فرما. یا اللہ اس کے انوار سے ہمارے قلب کو منور فرما. یا اللہ اس کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے مخلص اور فرما بردار بندوں میں داخل فرما. استقامت فی الدین عطا فرما. یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو صراط مستقیم آپ نے ہمیں اپنے رحمت سے عطا فرما دی اس پر دائمًا چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ اہل حق کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين.